جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم.
سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای باب رحمت باب جنت، سلام ای رهبر.
علی بیت اطهار علیه السلام که عظمت به درود بجیگا محمد و آل محمد به اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. فاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگه درود بجیگا محمد و آل محمد به
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آمین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد،
اللهم صل علی محمد
وآل محمد وعجل فرج، وعلی آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تعالی فی کتابه الکریم، بسم الله الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و عجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. گمراہی کے اس دور میں، نفس پرستی کے دور میں اپنی بندگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو نسلاً بعد نسلاً اہل بیت کے فرما برداروں میں قرار فرمائے، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خادموں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، آپ کی اپنی اور مولانا صاحب کی صحت و سلامتی مزید ترقی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. پروردگار عالم نے اس پوری دنیا کو خاص نظام کے تحت خلق فرمایا ہے، اور اس نظام کا ایک اہم حصہ، شاید جو پورے نظام کی بنیاد بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر پوری دنیا علل اسباب قوانین کے تحت جاری و ساری ہے. کوئی بھی کام حادثے سے پیش نہیں آ سکے گا، کبھی چیز پیش آئے گی اس کے لیے کوئی نہ کوئی علت چاہیے ہوگی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب چاہیے ہوگا، اور جو کچھ بھی پیش آئے گا اس میں اور سبب کے اندر ایک رابطہ ہونا ضروری ہوگا، اس کے اندر کوئی توازن ہونا چاہیے، اس کی کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ اس بات سے شروع کروں گا، اس سے پہلے ایک تکیہ کلام ہے، جہاں پہلی دفعہ پہنچتے ہیں وہاں اسے جلدی جلدی دہرا دیتے ہیں، یہاں پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لہذا میں اس سے پہلے کہ عرائض پیش کروں کم وقت میں وہ باتیں دہرا دوں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پہلی بات جو جہاں کہیں بھی جاتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پوری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم غلطی سے بھی خطابت پر توجہ نہ دیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں خطابت کے اوپر کمپرومائز ہو رہی ہیں، جس میں علم اور تقویٰ سر فہرست ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ علم اور تقویٰ کمپرومائز ہو رہا ہے انداز بیان کے اوپر، خطابت کے اوپر، تو ہم نے بچپن سے تھوڑا بہت اپنے تجربے کو دیکھتے ہوئے جب مجلس میں پڑھنا شروع کی تو یہ طے کیا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے۔ پھر دوسرے باپ پوچھتے تھے کہ خطابت نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑا کمپوننٹ خطابت ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات میں سے کچھ پوائنٹس کا انتخاب کریں گے اور سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے باتیں کرتے ہوئے پیش کر دیں گے، اور اس سے ہدف یہ رکھیں گے کہ ہم بھی چند قدم اہل بیت سے نزدیک ہو سکیں اور وہ بھی چند قدم اہل بیت سے اور مزید نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے، یہ کافی اسٹارٹ کے لیے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے جسارتاً عرض کر دیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا پوائنٹ جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ بہت سارا علم لینا شاید کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ علم کے دریا بہاؤ، علم کے سمندر بہاؤ، اور علم ہی علم ہو، اس سے شاید زندگیوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم نے اپنا جو دوسرا پوائنٹ رکھا وہ یہ کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں وہاں علم کی بات بھی کریں، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بات بھی کریں، اور عمل کے اوپر ہمارا اصرار ہونا چاہیے۔ تو اپنی زندگی کے لیے ہم نے کوشش کی کہ علم اور عمل دونوں کے اوپر انشاءاللہ اصرار کریں گے، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ اور تیزی سے عرض کر رہا ہوں، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم نے اس بات کا بہت زیادہ اندازہ لگایا کہ ہمارے جیسے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے گروپ کو سنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں ان کو سنانے کے لیے کہ بھائی آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، اور وہ لوگ یہاں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جن کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو کچھ سناتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے دیکھا اس میں بہت وقت ضائع ہو گیا، نہ انہوں نے سنا چونکہ وہ تھے نہیں، نہ ہی بےچارے سن پائے چونکہ ان کو سنایا ہی نہیں ہم نے۔ تو اب ہم نے یہ سوچا کہ اب مجلسوں میں دوسرے گروہوں کو ہم نہیں سنائیں گے، اب جو کچھ بھی کریں گے جو بےچارے یہاں بیٹھے ہیں انہی کے ساتھ کریں گے، ان کو کچھ سنائیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے، ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تین پوائنٹس ہیں جو ہمارے کام کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور میں جہاں کہیں بھی نیا پہنچتا ہوں تو یہ پہلے سے کہہ دیتا ہوں تاکہ کوئی بےچارہ یہ نہ سمجھے کہ مجلس بعد میں شروع ہونے والی ہے، تو اس کو پہلے سے پتہ چل جانا چاہیے کہ نہیں بھائی آج جو تھا وہ یہی مجلس کا پروگرام تھا، اب آپ جو ہے وہ آپ اس میں آ چکے ہیں تو اب آپ سماعت فرما لیجیے گا، اور جو دوست احباب خطابت کے انتظار میں آئے تھے ان سے میں ہاتھ جوڑے بغیر کہتا ہوں کہ 10 بستہ معذرت خواہوں، ہاتھ پھر بھی نہیں جوڑتا ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں کہ 10 بستہ معذرت خواہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ جوڑ لیں، لیکن نہیں جوڑتے۔ بہرحال اللہ انشاءاللہ آپ کی عبادت کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کی اس خلوص کے صدقے میں ہمارے اس عمل حقیر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اس مرکز کی مزید ترقی کے لیے یہاں پہ جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اور دنیا سے گزر رخصت ہو چکے ہوں گے، اور جو لوگ مزید محنتیں کر رہے ہیں ان سب کی مزید قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے پوری دنیا کو اسباب پہ خلق کیا ہے، اور یہ ہم سب کے سامنے، اگر اسباب نہ ہوتے، ریزننگ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور یہ کاز اور افیکٹ یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ اگر فزکس پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ کاز اور افیکٹ کی ایک دنیا ہے یہ, اور اگر یہ نہ ہوتا اور وہ جنرلائز نہ ہوتے تو آپ کے پاس کوئی سائنس نہیں ہو سکتا تھا. اگر وہ جنرلائز نہیں ہوتے تو پتہ چلتا کہ آپ چائنا کی کیمسٹری علیحدہ ہے اور جاپانیوں کی کیمسٹری علیحدہ ہے. مثلا چائنا میں کیمیکلز ایسے بیہیو کرتے ہیں اور جاپان میں کیمیکلز ایسے بیہیو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. کیمیکلز پوری دنیا میں ایک جیسے ہی بیہیو کرتے ہیں, ان کی کنڈیشنز ڈفرینٹ ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہی کیمسٹری ہے, ایک ہی فزکس ہے, ایک ہی میتھمیٹکس ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں ہیں, رولز ہیں اور وہ رولز جنرلائزڈ ہیں. ایسا نہیں کسی قوم کے لیے کچھ رول ہو اور کسی دوسری قوم کے لیے کوئی اور رول ہو. تو اب جب خدا نے مادی دنیا کو, میٹیریل ورلڈ کو, جس کی اللہ کے نزدیک بہت حیثیت نہیں ہے, اس کو رولز پہ بنایا ہے, تو سوال یہ ہے کہ کیا اسپریچول ورلڈ کو بغیر رولز کے بنایا ہوگا کیا؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس نے اس کو بھی رولز کے اوپر بنایا ہوگا. تو مثال کے طور پر اگر کوئی قوم میٹیریل ورلڈ کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو, تو اس کو رولز کو فالو کرنا پڑے گا, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ لوز کرتے چلے جائیں گے, آپ کی طاقت توانائیاں خراب ہوتی چلی جائیں گی اگر آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا. میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں آپ کی طبیعت کی بحالی کے لیے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک صرف آپ سے گزارش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ میں خود سارے دن کی ٹریولنگ کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور فزیکلی تھکاوا ہوں, روح میں تھکاوا نہیں. نہیں ہے کہ مجھے اونچی آواز پسند ہے, اونچی آواز پسند نہیں ہے, لہجے کی طاقت پسند ہے. کہ مثلا لوگ جوانوں کی طرح, نہ بھی ہوں جوان تو کوئی بات نہیں, جوانوں کی طرح درود پڑھ رہے ہوں, جس میں نظر آ رہا ہو کہ نہیں یہ لوگ جو درود پڑھ رہے ہیں وہ کسی ہدف کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر جذبہ ہے, ان کے اندر جوش ہے. خدا آپ کے جوش اور جذبے کو وقت کے امام کی نصرت کے لیے سلامت رکھے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجیں, محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد. خدا نمتان نے سب چیزوں کو کاز اور افیکٹ کے اوپر خلق کیا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اس نے اسپریچول ورلڈ کو کاز اور افیکٹ کے بغیر خلق کر دیا. تو اس کا ہم سے کیا تعلق؟ اس کا ہم سے تعلق یہ ہے کہ اگر کسی کو دنیا میں کوئی حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے, ہماری بہت پڑھے لکھے عقل مند اور باصلاحیت صاحب میں ایجوکیشن میں ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہے. میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کبھی ہم بدنام ہوئے تو وہ بھی بیچارہ بدنام نہ ہو جائے کہیں, تو ہم اپنے منہ سے اس کا نام نہ لیں. تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بہت اچھی ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب تقریباً 500 سال پہلے مغل بادشاہوں میں سے شیر شاہ سوری نے, جو کچھ وقت کے لیے بہرا رولر بنا تھا, اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ جی ٹی روڈ بنائے, لاہور اور مثال کے طور پر انڈیا تک پہنچنے والی جی ٹی روڈ بنائے, تو اس نے باہر سے انجینئرز نہیں بلائے, اس نے انڈین جو انجینئرز تھے وہاں پر, اس زمانے میں ان کو مہندس کہا جاتا تھا, جو آج تک ایرانی مہندس کہتے ہیں, تو اس نے جو انڈین مہندسین تھے ان سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی ہمیں روڈ بنانی ہے, اس پہ پیسہ اتنا لگے گا, آپ لوگ اس روڈ کو بنائیں. تو جو ہمارے انڈین مہندسین تھے انہوں نے ہی اس روڈ کو, اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے, اس کا مطلب ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس نے اپنے ہی مہندسین کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بھائی روڈ بناؤ, تو انہوں نے روڈ بنائی. اس وقت ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, البتہ دنیا میں اس موقع پر بھی یونیورسٹیز موجود تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو بہت بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیز ہیں, کیمبرج ہے, آکسفورڈ ہے, اور یہاں کی یونیورسٹیز ہیں, یہاں کی تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں نئی ہیں, لیکن وہاں کی یونیورسٹیز پرانی یونیورسٹیز تھیں. یورپ کی بھی کچھ یونیورسٹیز اس زمانے میں بہت اچھی تھیں. تو انڈیا میں اس ٹائم پر کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, لیکن روڈ بن گئی تھی. اس کے بعد جو کارنامہ ہوا وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے پاکستان نے پھر دوبارہ چاہا کہ روڈ بنائے. تو یونیورسٹیز میں ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن کے ڈپارٹمنٹ موجود تھے, لیکن انجینئرز کوریا سے آئے. یہ بہت عجیب بات ہو گئی کہ 500 سال پہلے تو ہم نے روڈ خود بنا لی تھی جبکہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں تھی اور کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لیکن 500 سال کے بعد جبکہ ہمارے پاس یونیورسٹیز بھی تھیں اور ڈپارٹمنٹس بھی تھے تب جو روڈ بنی تو وہ ڈیوو نے کوریا سے آ کر بنائی۔ اس کا مطلب ہے بعض اوقات انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹائٹل بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن آؤٹ پٹ نل ہوتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز ساری کام کر رہی ہیں، اس کے اندر فیکلٹیز بھی ہیں، اس کے اندر اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اس کے اندر کریکولم بھی ہے، اس کے اندر ایگزامینیشنز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود روڈ نہیں بن پائی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ جو اسپریچول ورلڈ میں کاز اور افیکٹ ہے یہ بھی ایسا ہی تو نہیں ہے کہیں، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن روڈ نہیں بن رہی ہوتی۔ تو مثال کے طور پر اگر اس مثال کو لے کر ہم آگے بڑھیں اور ہم یہ سوچیں کہ مثلا میں نے پاکستان میں، چونکہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو وہاں کی مثال دے رہا ہوں، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بہت بڑی ایک میں نے مسجد بنائی، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، پروگرام ہو رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، کتابیں بٹ رہی ہیں، کتابیں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ سے صرف ایک بات پوچھنی پڑے گی، یہاں روڈ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ اچھا، اب اس میں یہ کوشچن ایک اور آتا ہے، وہ یہ کہ بھائی یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں ان کی روڈ ہوتی کون سی ہے؟ اس میں کیا ہو تو ہم کہیں گے ہاں بھائی یہ روڈ بنانے والا ادارہ بنا ہے اور وہ ایک اور ادارہ جو روڈ نہیں بنا رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو مثال کے طور پر کچھ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں جو دنیا میں ڈیولپمنٹ کے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، ہمیں مادی طور پر اسٹینڈرڈس کو دیکھنے میں بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ممکن ہے دبئی جائے تو اس کی چوڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں اور وہاں کے کچھ آرگنائزیشنس کو دیکھ کر کہے کہ یہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، جو شاید اتنا انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ ڈیولپمنٹ کی کچھ روٹس ہوتی ہیں، فزیکل اور میٹیریل ڈیولپمنٹ کی بھی، جو وہاں پہ نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر دیکھ کر شاید ایک آدمی کہہ بیٹھے، اس کا ایکویریم چلا جائے، اس کا یہ چلا جائے، وہ چلا جائے، تو وہ کہے گا کہ یہ ڈیولپڈ ہے اور شاید اتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں ہوگی جو ایسی ایکچولی ہونی چاہیے۔ تو لیکن پھر بھی میٹیریل ورلڈ کے اندر ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز موجود ہیں ہمارے پاس، اور اکنامکس کے اندر خاص کر۔ لیکن مثال کے طور پر اگر آپ آئیں اور کہیں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، تو اب معاملہ کافی ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اکنامکس کے اندر تو چلو ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز آپ جی ڈی پی فلاں فلاں سے نکال لیں گے، آپ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کسے کہیں گے؟ گورنمنٹ تو ہر جگہ بنی ہوئی ہے، الیکشنز بھی کم و بیش ہر جگہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو یہ بہت ایک بڑی ڈسکشن آ جاتی ہے کہ اصل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہتے کسے ہیں؟ آیا صرف الیکشنز کا ہونا اور انسٹیٹیوٹس کا بنا ہونا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے کچھ اور چاہیے ہوتا ہے؟ تو آپ اکنامکس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کو سمجھنا آسان تھا، تو پالیٹکس میں جب آئے تو ڈیولپمنٹ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں ایک اور بات پوچھوں گا، دین میں سمجھنا آسان ہے؟ نہیں، اور مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اکنامکس کے اندر پھر آپ 2+2=4 کر کے اور کچھ بجٹ کا انالیسس کر کے 5 سالہ منصوبوں کو دیکھ داکھ کے آپ یہ بتا پائیں گے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ واقعی ریشنل اور ان ڈیپتھ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ پالیٹکس میں آپ آئیں گے تو آپ کو ان پیرامیٹرز کو ڈھونڈنے میں کافی دشواری ہو جائے گی کہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہتے کیسے ہیں اصل۔ اور جب آپ اسپرچویلٹی میں آئیں گے تو معاملہ اور بھی زیادہ دشوار ہوتا چلا جائے گا، اور زیادہ دشوار ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب میں تھوڑا سا اس کے اوپر کنسنٹریٹ کروں گا کہ اب اسپرچل ڈیولپمنٹ ہم کسے کہتے ہیں اور اس کے حاصل ہونے کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ بھائی یونیورسٹی تو بنی ہوئی ہے ہماری، روڈ بنے گی یا روڈ نہیں بنے گی۔ تو کچھ وقت آپ کا اس پہ لوں گا اور عادت سے مجبور ہو کر پاکستان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم لوگ جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ کام آفیشلی کرنے ہوتے ہیں اور کچھ کام ان آفیشلی کرنے ہوتے ہیں۔ ان آفیشلی کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑی دیر کے بعد اگر ان کی بات لوگ سن رہے ہوں اور لوگ زیادہ ہونے لگے تو ان سے کہنا ہوتا ہے کہ سب لوگ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ مجھے ان آفیشیل کام انتہائی برا لگتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ میں جب کہیں بھی خود مجلس سن رہا ہوتا ہوں تو میرا ہلنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا، میں چاہتا ہوں جہاں بیٹھ گیا وہیں بیٹھ جاؤں بس ایک گھنٹہ، پھر وہاں سے نہ اٹھوں۔ لیکن یہ ہے کہ بالآخر کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، آپ کے لوگ مشکل میں پڑ سکتے ہیں، اور اس میں تھوڑا کہنے والے کو بھی ذرا خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو آپ درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے گا. صلی اللہ علیہ محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اچھا یہ اسپریچول ورلڈ کے بہت سارے تجربے ماضی میں ہو چکے ہیں, بہت سارے تجربے ہو چکے, اور ان تجربوں نے دو تین باتیں ہم لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سکھا دینی تھیں. اب ہم نے سیکھی یا نہیں سیکھی یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اور مثال کے طور پر ایک جو بات ہمیں قانون کے طور پر سیکھ جانی چاہیے تھی وہ یہ کہ عبادتوں کی کثرت اسپریچول ڈیولپمنٹ کی نشانی نہیں ہوتی. عبادتوں اور عمارتوں کی کثرت سے اسپریچول ڈیولپمنٹ ثابت نہیں ہوتی. اگر عبادتوں اور عمارتوں سے ثابت ہوتی تو شاہ فیصل مسجد بہت بڑی مسجد ہے اسلام آباد کی, اور نام سے ہی پتا ہے کہ اس میں اسپریچولیٹی نہیں ہے. نام سے ہی پتا کہ بھئی جس کے نام پہ بنی ہے اس میں نہیں تھی تو اس میں کہاں سے آ جائے گی. تو اس کا مطلب عمارتوں سے نہیں ہوتا, کثرت عبادات سے ہو جاتا ہے. اصل اس دور کے زمانے سے لے کر اب تک کے زمانے نے ثابت کیا کثرت عبادات سے بھی نہیں ہوتا. البتہ عبادات اسپریچولیٹی کا لازمی ترین حصوں میں سے ایک ہے, لیکن کثرت عبادات سے ہوتا نہیں ہے. آیا کثرت اجتماع سے ہو جاتا ہے؟ نہیں, کثرت اجتماع سے بھی نہیں ہوتا. کیا اجتماع کے نظم و ضبط سے اسپریچولیٹی الٹیمیٹلی آ جاتی ہے؟ نہیں. بعض اوقات لوگوں کا اجتماع انتہائی منظم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اسپریچولیٹی پھر بھی نہیں آتی. تو یہ پہلی بات تھی, وہ یہ کہ ماضی کے تجربوں نے ہم لوگوں کو اس بات کو سکھایا ہے کہ اسپریچولیٹی ان ظاہری چیزوں سے ثابت نہیں ہوتی. ہاں ان سب کا ہونا اچھا ہوتا ہے, مثلا جہاں اسپریچولیٹی ہوگی وہاں پر پبلک بھی ہوگی, ان کے اندر جوش جذبہ بھی ہوگا, ان کے اندر عبادتیں بھی ہوں گی, ان عبادتوں کے لیے عمارتیں بھی ہوں گی, اور ان کے اندر آرگنائزیشن بھی ہوگی, نظم و ضبط بھی ہوگا, لیکن یہ سب اسپریچولیٹی کو ثابت نہیں کرتے. بعض اوقات یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی معنویت روحانیت نہیں ہوتی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہوتی ہے. ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ معمولاً ہم دینداروں کے ذہن سے نکل جاتی ہے, وہ یہ کہ ہم دیندار لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا نے ہم لوگوں کی حمایت کا بلا شرط کوئی وعدہ کر لیا ہے, یعنی گویا خدا ایکسکلوسیولی ہمارا ہے اور اس کا ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کے تحت اس نے ہماری حمایت کرنی کرنی ہے, ہم کچھ بھی کر لیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو میں ٹیکنیکلی کہتا ہوں, خدا نے کسی کو فضیلتوں کا بلا شرط وعدہ نہیں دیا ہے. فضیلتوں کا اعلان کرتا ہے, مثلا فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی, بنی اسرائیل کو فضیلت دی, ان کو تمام دنیا کے اوپر فضیلت دی. دو صفحے کی بات کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل و خوار کر دیا. کسی قوم کو, کسی قبیلے کو, کسی گروہ کو خدا تعالیٰ نے قیامت تک فضیلتوں کا کوئی وعدہ نہیں دیا ہوا کہ وہ اگر تم پلٹ جاؤ گے تو ہم بھی پلٹ جائیں گے. یہ خدا نے مثال کا حکم ہے, اور یہ بات ریشنل بھی ہے. وہ یہ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا نے مثال چاہیے پھر ساقط ہو گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد. ہمارا مائکس اور لاؤڈ سپیکر کے ساتھ خرابی کا سابقہ بہت پرانا ہے, یہ بھی بہت پرانا, یہ تو سب مسائل بہت پرانے ہیں, سب کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس لیے میں کبھی بھی نہیں گھبراتا اس معاملے میں. اس میں یہ کہ اس کی اب جو آواز ہے اس سے میرے گلے پہ بوجھ بھی بہت کم پڑ رہا ہے, تو میں اس کو پکڑنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی, میں اس کو پکڑ ہی پڑوں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. چینج کریں گے
محمد و آل محمد صلوات.
صلی علی محمد و آل محمد.
عجل
یا
دعا
تو خدا تعالی نے فضیلتوں کا ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا. اگر کوئی قوم خدا کے احکام پہ عمل کرے گی اس کو فضیلتیں ملیں گی, نہیں عمل کرے گی اسے فضیلتیں نہیں ملیں گی. اچھا, بدقسمتی یہ ہے کہ تقریباً تمام آسمانی ادیان کے ماننے والے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں فضیلت ہمارے ساتھ رہے گی. اب آپ وہاں سے لے لیجئے, مثلا یہودیوں سے لے لیجئے, عیسائیوں کو لے لیجئے, دین اسلام کے اندر تشریف لائیے, تقریباً سب کے ساتھ یہ مصیبت آتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو ہم کچھ بھی کر لیں یہ فضیلتیں ہم سے نہیں چھنیں گی. یہ خدا متعال کے اصول کے خلاف ہے. خدا متعال عمل کے اوپر فضیلت دیتا ہے, عمل کریں گے فضیلت ملے گی, عمل نہیں کریں گے فضیلت نہیں ملے گی. اچھا, کس پیرامیٹر سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو دین کی ساری کارروائی ہے اس کے پیچھے وہ جو میں نے سمبولک کہا روڈ بنے گی یا روڈ نہیں بنے گی. تو پہلی چیز, اگر کسی معاشرے کے اندر دین بڑھ رہا ہو, دین چل رہا ہو, بڑھ نہ رہا ہو چلو چل رہا ہو, بہت نہیں بڑھ نہیں رہا, جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے, لیکن ہے دین, اور اس معاشرے کے اندر دلوں کی محبت کم ہو رہی ہو, تو کیا دین ڈیولپ ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ بات طے شدہ ہے. مثلا ہم ایک معاشرے کو دیکھتے ہیں جہاں مسجدیں بڑھ رہی ہیں, عبادت گاہیں بڑھ رہی ہیں, عبادت گزار بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن دلوں کی محبتیں کم ہو رہی ہیں. اچھا, کیا ریزلٹ نکالوں, یہاں پہ دین ڈیولپڈ ہے یا نہیں؟ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ میں فوراً, کوئی مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے کیا دین کا الٹیمیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ دل نزدیک آنے؟ ہاں, یہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بین قلوبهم. اے نبی, اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی ان کے اوپر نثار کر دیتے تو آپ ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا سکتے تھے, ہم نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی. یہ خدا کے دین کا ایک واضح اثر ہے کہ جو بھی دیندار لوگ ہوں گے ان کے دلوں کے اندر محبت آنی چاہیے. یہ ایک بات ہے. پھر ایک اور, یہ تو رابطے کے اندر ہے, مثلا ایک آدمی کا دوسرے سے رابطہ ہے تو اس میں کیا ملنا چاہیے؟ اس میں محبت ملنی چاہیے, اس میں انس الفت ملنی چاہیے. دوسرا پیرامیٹر انسان کا اپنا پرسنل ہے, وہ یہ کہ اگر کہیں پر دین ہو تو دیندار کے دل میں سکون ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے. صحیح, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر دین ہے تو اس معاشرے کے اندر دلوں میں محبت ہونی چاہیے, اور اگر کسی معاشرے کے اندر دین ہے تو دینداروں کے دلوں میں اطمینان ہونا چاہیے. اور اگر یہ دو پیرامیٹرز نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کچھ بھی ہے یہاں پر دین اصلی والا نہیں ہے, یہاں پہ کوئی مشکل آ گئی ہے. ظاہر میں تو ہے, اندر تک نہیں آیا ہے, اندر تک نہیں آیا. اچھا, یہ میں نے بالکل کھول کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, اور میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے سنجیدہ ماحول کے اوپر تھوڑی سی ایک فلیکسیبلٹی بن جائے اس کے اندر, کیونکہ ہم لوگ جو بولنے والے ہوتے ہیں ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب دل ڈوب رہے ہیں یا دل اوپر جا رہے ہیں. تو جب دل بہت ڈوبنے لگتے ہیں تو ہم ان کو تھوڑا سا سنبھالا دے دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو کہاں جائیں گے. ایک میں آپ کی خدمت میں لطیفہ عرض کرتا ہوں, لیکن یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر دوں گا, بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ زیادہ ہنسانے لگتے ہیں, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اگر تم ذرا سا غور کرو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی ہنساؤں اور کوئی درس نہ دوں. میں لطیفے کہنے نہیں آتا, میں اگر ہنساؤں گا بھی تو اس کے پیچھے کچھ سکھاؤں گا بھی. تو آپ ہنسنے کے دوران جو میں چاہ بھی رہا ہوں کہ آپ ہنسیں, مجھے نہیں اچھا لگے گا کہ آپ کے منہ جو آب حسن کم تری رہا ہوتے رہیں, تو لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سیکھتے بھی رہیں اس کے پیچھے پیچھے. ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں, لطیفہ مانند, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں قانون, وہ بھی عرض کروں گا ابھی. ایک دفعہ, یہ ابھی میں نے سنوزے میں بھی سنایا تھا, ایک دفعہ کہیں کسی چوراہے کے اوپر ملا نصیر الدین کھڑے تھے. ملا نصیر الدین جعلی کریکٹر ہے, یہ دین کو بدنام کرنے کے لیے لطیفے بہت بنتے ہیں, ان میں سے ایک یہ کام بھی ہے. مجھے تقریباً یقین ہے کہ لطیفے بنانے والے لطیفے ہنسی کے لیے نہیں بناتے, بہت سوچ سمجھ کے بناتے ہیں, ان کے اپنے سوشل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, لطیفے بنانے والے ہنسانے کے لیے نہیں بناتے، ہنسنا ان کا ہدف نہیں ہوتا، ہنسنا ان کا راستہ ہوتا ہے، اور جو ہدف ہوتا ہے وہ بہت بہت بڑی تخریب کاری ہوتی ہے، یہ ہنسانا صرف کہیں اور کی کہانی ہوتی ہے۔ تو ملا نصیر الدین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا، اس لطیفے میں لکھا تھا، تو اس میں اس نے ملا نصیر الدین سے کہا کہ ملا یہاں پہ بازار میں اتنا رش ہوا ہوا ہے آج، یہ لوگ کیسے یہاں سے جائیں گے؟ تو ملا نے کہا کہ ان کو بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں ابھی ان کو 5 منٹ میں خالی کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تمہارے پاس لگتا تو نہیں ایسی طاقت ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھو ابھی دکھاتا ہوں۔ تو ابھی یہ باتیں جب ہو رہی تھیں تو ملا نصیر الدین نے اس سے اونچی آواز میں پوچھا کہ اب تم نے حلوہ لیا یا نہیں لیا؟ تو اس نے کہا کہ ملا کون سا حلوہ؟ کہنے لگا وہی جو اگلے چوراہے پہ مل رہا ہے۔ کہنے لگا ملا کیا ہو گیا ہے، ابھی تو تم کچھ اور باتیں کر رہے؟ کہہ رہے نہیں بھائی وہاں اگلے چوراہے پہ ایک آدمی سب کو حلوہ دے رہا، تم نے لیا یا نہیں لیا؟ تو ایک آدمی وہاں پہ گزرا تھا، اس نے ظاہر اونچی آواز میں سنا، اس نے کہا ملا کوئی دے رہا ہے کیا؟ کہنے لگا ہاں ہاں جاؤ، دیر نہ ہو جائے کہیں۔ وہ آہستہ آہستہ گیا تو پھر اس سے پھر اونچی آواز میں کہنے لگا دیکھو وہ جا رہا ہے لینے کے لیے۔ پھر ایک اور آدمی نے پوچھا بھائی کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا وہ آدمی جا رہا ہے حلوہ لینے کے لیے، تمہیں تو نہیں چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے بھی چاہیے۔ اس نے کہا تم بھی چلے جاؤ۔ تو پھر اس سے کہنے لگا دیکھو بھائی دو آدمی جا رہے ہیں، ابھی تم نے جانا ہے نہیں جانا ہے؟ تو کافی لوگ متوجہ ہو گئے اور کافی لوگ پھر ادھر ہی جانے لگے، اتنے لوگ گئے کہ بازار خالی ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بازار خالی کر دیا۔ اس کے بعد خود آہستہ آہستہ اسی طرف گئے یہ ملا نصیر الدین۔ تو اس نے پوچھا ملا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا شاید واقعی کوئی دے رہا ہو، شاید کوئی دے رہا ہو۔ اچھا اس مثال سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ اس مثال سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے مصنوعی دعوے میں خود ہی پھنس جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ دعویٰ مصنوعی تھا یا اصلی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ایشورنس نہیں تھی اس بات کی۔ مثلا اگر کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ میں متقی ہوں۔ آپ سے کوئی پوچھا آپ پرہیزگار نہیں ہیں، آپ کہیں گے نہیں میں پرہیزگار ہوں۔ اچھا اگر کہیں 15-20 آدمیوں نے یہی پوچھ لیا اور ہر دفعہ آپ نے یہی کہا، تو گھر پہنچتے پہنچتے تک آپ کیا سوچیں گے؟ کہ شاید میں واقعا ہوں گا۔ تبھی تو دیکھو اتنے لوگ مان بھی رہے ہیں میری بات کو، ورنہ یہ کیوں مان رہے ہیں؟ بے وقوف تھوڑی ہیں لوگ۔ ہم لوگ بعض اوقات دیندار لوگ اپنے دعوے میں پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جب اپنے دعوے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمیں دلیل نہیں چاہیے ہوتی، کسی بھی جگہ سے دلیل نکال لیتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ رائٹ ٹریک کے اوپر ہیں، ہم لوگ رائٹ ٹریک پر۔ تو اس خاطر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم لوگوں کو اسٹینڈرڈز بنانے پڑتے ہیں، بالکل ایک ایسے مریض کی طرح جو ریئلائز کر ہی نہیں پاتا کہ مجھے بھی کوئی بیماری ہے۔ تو ڈاکٹر اس کو ریئلائز کرانے کے لیے بہت آسان کام بھی کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، اگر ٹیسٹ میں ریفلیکٹ ہو گیا تو آپ بیمار ہیں، ختم۔ لیکن ہمارے ساتھ ایک اور مشکل یہ ہے کہ دین اور سوشل سائنسز میں معمولاً ایسے کنکریٹ ٹیسٹ نہیں ہوتے، اس میں کچھ ریفلیکشن دینے والے ٹیسٹ تو ہوتے ہیں لیکن کنکریٹ، جیسے میڈیکل سائنسز میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کا ایوریج مرد میں اتنا ہے، عورت میں اتنا ہے، اور اتنے سے اتنے کے درمیان ہوگا تو صحیح ہوگا، ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس صرف جنرلائز کچھ ٹرمز رہ جاتی ہیں جس کے اوپر ہم چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے دو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بھائی اگر ایک سوسائٹی کے اندر دین ہے تو دلوں میں محبت ہوگی، اور اگر دلوں میں محبت نہیں ہے تو اب کتنے ہی مصنوعی دعوے کر لو، اس کے اوپر اسٹیمپس اپنی جیب سے نکال کے لگا لو، دین ہے نہیں۔ ایکچولی دین میں کوئی کمی ہے یہاں پر، میں نہیں کہہ رہا دین نہیں ہے، کوئی کمی ہے یہاں پر، صحیح۔ اسی طریقے سے اگر دلوں کو اطمینان نہیں ہے تو دلوں کو اطمینان بھی دین کی نشانی ہے، اگر دلوں کو اطمینان نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ ایک پیرامیٹر ہے جو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہے یہاں پر دین میں کوئی کمی ہے۔ اچھا اب یہ جو دین کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کیسے کیا جاتا ہے؟ تو میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں گا۔ وہ یہ کہ ایک سوال تھا جس کا پچھلی دفعہ بھی جب آیت حاضر ہوا تھا تو لوگوں نے کافی پوچھا تھا، تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، میں دوبارہ اس جواب کو عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اور وہ سوال بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت مخلصانہ ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں، اور بہت سادہ سا سوال ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں شیعہ متحد کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک سوال ہے، جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے آپ مثال کے طور پر آسٹریلیا چلے جائیے، چاہے آپ امریکہ چلے جائیے، آپ اسکینڈینیوین کنٹری چلے جائیے، ساؤتھ افریقہ چلے جائیے، یہ چاروں کونوں میں پوچھنے والے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ متحد کیوں نہیں ہو جاتے، صحیح۔ اب میں اس کو لے کر آتا ہوں، چونکہ میں نے ابھی تک آپ کو کہا نا الفت بین قلوبہم، دلوں کی تالیف، دلوں کے اندر محبت، تو تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کر دی. اب اس کو تھوڑا سا بڑھاتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں شیعہ متحد نہیں ہوتے ہیں, یہ متحد کیوں نہیں ہوتے ہیں, اور اس کی اصلی علت اور سبب اس کا کیا ہو سکتا ہے. مجھے اس میں سے کافی میں جانے کا موقع ملا ہے اور مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس کے بھی کچھ رولز ہیں کہ کون سا سینٹر دین کے اعتبار سے کہاں پہ کھڑا ہے. ان میں سے ایک بڑا عجیب سا رول میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ شاید پتہ نہیں آپ نے احساس نہ کیا ہو, میں چونکہ کافی سینٹرز میں جا چکا ہوں یورپ میں, امریکہ میں اور افریقہ میں اور آسٹریلیا وغیرہ کے اندر, تو اس سے مجھے ایک رول عجیب و غریب سمجھ میں آیا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور جو غلط بھی ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ گارنٹی تھوڑی ہے, لیکن جو سمجھ میں آیا وہ عرض کرنے میں کیا حرج ہے. ایک بات مجھے پتہ چلی ہے کہ جو جس زمانے میں پاکستان سے نکل کر کہیں اور گیا وہ اسی زمانے میں فریز ہو گیا ہے, یہ مجھے سمجھ میں آیا. تو مثال کے طور پر اگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں پاکستان سے نکلنے والے لیٹ سکسٹیز میں نکلے تھے تو وہ اپنے سینٹرز میں لیٹ سکسٹیز میں فریز ہوئے ہوئے ہیں. اچھا عجیب بات یہ کہ وہ جہاں سے نکلے تھے وہ تو ایولوشن کے تحت آگے جا رہا ہے اور یہ یہاں پر بیٹھ کر یہ یہاں سے آگے نہیں جا رہا ہے. اچھا یہ یہاں فریز کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ فریز اس لیے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی قوم اگر لمبی مدت تک مینورٹی کے اندر رہتی ہے تو وہ بڑی شدید قسم کی کنزرویٹو ہو جاتی ہے, اور وہ جو ایولوشن ہوتا ہے اس کا وہ ایولوشن ختم ہو جاتا ہے اس کا, وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنے اندر لاک ہو جاتی ہے, اور اس کی گروتھ جو ہوتی ہے جو ایک نیچرل گروتھ ہوتی ہے آئیڈیولوجیکل اور تھیورٹیکل, وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, چونکہ اس کے پاس علم اس پائے کا نہیں ہوتا جو اس کو یہ بتا سکے کہ کون سی ریڈ لائن ہے جس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے پاجامے کے سائز کو بھی ریڈ لائن بنا لیتا ہے بےچارا, اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے, اور اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ڈیفینڈ کرنے والی ریڈ لائن نہیں تھی, تو وہ وہیں پہ فریز ہو جاتا ہے جس زمانے میں نکلا تھا. اچھا اس میں کیا تعلیم یافتہ اور کم تعلیم یافتہ سے فرق پڑتا ہے؟ زیادہ تر نہیں پڑتا, وہ جہاں ہوتا ہے وہ وہیں رہتا ہے, تو مختلف زبانوں میں کہتے ہیں وہیں کا وہیں رہتا ہے. اب آپ سمجھ لیں وہیں سے رہتا ہے تو وہ والا تو بالکل ہی وہیں رہتا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں اس کو ظاہر اسپیل آؤٹ نہیں کروں گا کہ کہاں کا معاملہ ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو جب جہاں سے نکلتا ہے وہ اس پہ فریز ہو جاتا ہے, اور اس کی جو روٹس تھیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, یہ یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوتا, اور بہت سنسیئر ہوتا ہے, یہ سنسیئرلی اس کام کو کر رہا ہوتا ہے, یہ کوئی مغرض نہیں ہوتا. یہ کیوں اس کام کو کر رہا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کر رہا ہوتا ہے, اور اتنا علم اس کے پاس نہیں ہوتا کہ یہ سٹینڈرڈز بنا سکے کہ مجھے کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور کس کو ڈیفینڈ کرنا اتنا ضروری کام نہیں ہوگا, تو یہ بیچارہ بعض اوقات ایسی چیز میں پھنس جاتا ہے اور کچھ اور بن جاتا ہے. پھر اب دوبارہ واپس آتے ہیں, تو ایک تو یہ پرابلم باہر جانے والوں کی کہ وہ اس ٹائپ کی ایک فریزر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں, دوسری پرابلم ایک اور ہے جو ایک عجیب رزلٹ ہمیں دے رہی ہے, وہ یہ کہ یہ کیا اپنے ملک کی نمائندہ آبادی ہوتے ہیں؟ معمولاً نہیں ہوتے, یہ ملک کی نمائندہ آبادی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر جو لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں امریکہ کے اندر, کیا یہ پروپورشنلی اتنے ہی لٹریٹ ہیں جتنا پاکستانی ہیں, یا اس طرف سے کہہ لیجئے تو نہیں, ان کا پروپورشن بہت بہتر ہے. یعنی پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ یقیناً یہاں آنے والوں کا لٹریسی ریٹ کافی زیادہ ہوگا, اس سے کہیں بہتر ہوگا جو پاکستان کے اندر ہے, تو یہ تعلیم کے اعتبار سے نسبتاً بہتر لوگ ہوں گے. اچھا مثلاً مالی اعتبار سے یہ لوگ کیا اپنے پاکستان کی نمائندہ جماعت ہیں؟ نہیں, اس میں بھی نہیں ہے. مالی اعتبار سے بھی یہ پاکستان کے اندر رہنے والوں سے کافی بہتر پوزیشن میں ہوں گے, تو تعلیمی اعتبار سے بھی کافی بہتر حالت میں ہیں, مالی اعتبار سے بھی کافی بہتر حالت میں ہیں. اب ذرا سخت سوال, تو کیا یہ متحد ہو گئے؟ جبکہ یہ پروپورشنلی اپنی آبادی کا 5% بھی نہیں ہے. اور پھر یہ دھڑلے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ 95 کیوں متحد نہیں ہے. بھیا ماشاء اللہ
صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج.
آپ تعلیمی لحاظ سے بھی بہتر, مالی لحاظ سے بھی بہتر, مذہبی اعتبار سے آپ کے اندر شعور زیادہ ہونا چاہیے, صحیح. ان سب کے ہوتے ہوئے آپ اپنی اتحاد اور یکجہتی کو محفوظ نہیں کر پا رہے, جبکہ آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے انتہائی کم ہیں اور آپ محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں, جبکہ آپ کے اندر محفوظ ہونے کے عوامل زیادہ تھے. اور اس کے بعد آپ اعتراض کس پہ کر رہے ہیں جو آپ کے کمپیریزن میں کم تعلیم یافتہ ہیں, کم مالی اعتبار سے مصیبتوں میں, مالی اعتبار سے کم ہیں آپ کے سامنے حیثیت میں, اور ان پر آپ کا اعتراض ہے کہ وہ متحد کیوں نہیں ہے. تو اب میں نے بھی اس نقطے کو پکڑ لیا. جیسے کوئی مجھ سے کہتا ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی تم اپنے چار ایک کر کے دکھا دو, میں پورا پاکستان ایک کروا لوں. تم نہیں کرو گے جبکہ تم مٹھی بھر بھی نہیں ہو. تمہارے پاس تو یونٹی کے بہت سارے ایلیمنٹس تھے. تو وہ جواب میں مثال کے طور پر یہ کہے گا کہ بھائی یہاں ہماری کوئی جان نہیں لے رہا ہے, یہاں ہم اپنے آپ کو, ہماری جان خطرے میں نہیں ہے, تو ہمیں اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو آپ کی جان بھی خطرے میں ہے, آپ کو اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہو کے کہوں گا وہاں جان تو خطرے میں ہے لیکن فکر اتنی خطرے میں نہیں ہے. اب اور مزید کہنے کی شاید اس پہ ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا قوم میں اتحاد آتا کب ہے. اچھا دو پیرامیٹرز تو آپ کو پیرامیٹرز ویسے ہی سمجھ میں آ گئے کہ پیسے سے اتحاد نہیں آتا. اللہ نے بھی یہی فرمایا تھا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم, اے نبی آپ پوری دنیا کی دولت کو بھی ان کے اوپر نچھاور کر دیں گے تو ان کے دلوں کو نزدیک نہیں لا پائیں گے. پیسے سے اتحاد نہیں آتا. وہ جو ہمارے دوست احباب کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہماری قوم میں غربت نہ ہو تو یہ متحد ہو جائیں گے, تو پھر ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ عمرہ کو جا کے دیکھ لو متحد ہیں کیا؟ نہیں ہے متحد. پیسے سے اتحاد نہیں آئے گا. ہاں کوئی یہ کہے اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں غریب غریب رہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, غریب کی مدد ہونی چاہیے, اس کی مشکلات کو حل ہونا چاہیے. یہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت دو وقت کا کھانا کھانے کے لیے ذلیل ہوتا رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے ہرگز بھی, اس کی مدد ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی اس خام خیالی میں پڑا ہے کہ اکنامک کنڈیشن قوم کی بہتر کر دیں گے تو اتحاد آ جائے گا, تو جن کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو گئی انہوں نے اتحاد کر لیا ہے کیا؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پر لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا رہتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو کرپشن نہیں ہوتا. ہاں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہاں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا وہاں کرپشن نہیں ہوتا. اور دیکھ لیجئے یہاں پہ دیکھیں کوئی آپ کو پولیس والا کرپشن نہیں کر رہا, کوئی آپ سے لائسنس کے بدلے پیسے نہیں مانگ رہا, جس کا چلان ہوگا چلان ہو جائے گا, کوئی کرپشن نہیں ہے. نہیں پھر اس کا اصل میں جو حقیقت ہے جہاں پہ پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کرپشن بڑا ہوتا ہے, نمبر میں کم ہوتا ہے لیکن کیفیت میں بہت اعلیٰ پائے کا ہوتا ہے. پھر تو وہ کم سے کم کئی بلین کا ہوتا ہے, پھر اینرون کا ہوتا ہے. چھوٹا موٹا پولیس والا لائسنس کے بدلے میں نہیں لیتا 20 روپے, پھر وہ اینرون بناتا ہے اور کئی بلین کا اکٹھا کراتا ہے. پھر وہ ہیری برٹن کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں, وہ کئی بلین کے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے موٹے نہیں ہوتے ہیں. پھر تو یہ نہیں کہ کرپشن نہیں ہوتا, نہیں, مالدار لوگ جتنا کرپشن کرتے ہیں ساری دنیا کے غربا بھی جمع ہو جائیں گے تو 1/10 بھی نہیں کر پائیں گے. ساری دنیا کے غربا بھی 1/10 بھی نہیں کر پائیں گے جتنا بڑا کرپشن یہاں پہ ہوتا ہے, بڑوں کے اندر ہوتا ہے, عمرا کے اندر ہوتا ہے. تو یہ باتیں کہنے کو بہت اچھی ہیں کہ اگر ہماری قوم کی مالی صورتحال اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے گا پھر سب بہتر ہو جائے گا. نہیں یہاں اس طرح کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی ہے. اور اتنا اتحاد آئے گا, کوئی یہ سمجھے پیسہ بہت ہوگا تو اتحاد آ جائے گا, نہیں, اس سے اتحاد بھی نہیں آتا ہے, اس طرح سے اتحاد نہیں آتا ہے. اچھا اب ہمیں بالکل پرسائسلی آ جانا چاہیے مثال کے طور پر اتنی زیادہ گفتگو کرنے کے بعد, تو اب اتحاد آتا کیسے؟ پھر اتحاد آتا کیسے؟ میں ایک مثال روزے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں نے 10 سال اولیبنس کے ایک اسکول میں پڑھایا. وہاں پہ جو پڑھاتے تھے تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ ہمارے بچے جو اسلامیات ہم سے پڑھ رہے ہیں ان کے دماغ انالیٹیکل ہوں، انالیسس کر سکیں وہ اپنے دین کا. تو ابھی بھی ہمارے کئی بچے ملتے ہیں، ابھی میں جہاں پہ پیچھے جاتا تھا وہاں پہ بھی ایک اسٹوڈنٹ ملا، تو وہ یاد دلا رہا تھا کہ آپ یہ کرتے تھے، آپ یہ کرتے تھے. پھر اس نے کہا کہ ایک بات تھی کہ ہم نے اس زمانے میں جو اسلامیات پڑھا تھا وہ ہمیں اسلام لگتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو کچھ بھی ہے وہ کچھ اور صورتحال. تو ہم ان کو انالیسس بہت کرواتے تھے. تو مثال کے طور پر جب ہم روزے کے اوپر پہنچے تو ہم نے بچوں کو ایک آرٹیکل دیا لکھنے کو، اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ روزے سے قوم کے اتحاد پر کیا اثر پڑتا ہے، قوم کے اتحاد پر روزے سے کیا اثر پڑتا ہے. تو اب یہ تھا کہ بچوں کو کافی سوچنا پڑا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھوکے پیٹ سے اتحاد کیسا آئے گا؟ میرے 2-4 لوگ بھوکے ہیں، اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں تو ان کے خالی پیٹ سے اتحاد کیسے بنے گا معاشرے کے اندر؟ تو پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا. وہ سوچتے تھے، پوچھتے تھے، تو مثلا ان کو 5 سمجھ میں آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں ایک اتحاد ایسے آتا ہے کہ سب لوگ ایک وقت پہ کھا رہے ہیں اور سب لوگ ایک وقت پہ بھوکے ہیں، تو قوم ایک جیسا کام کر رہی ہے. ایک جیسا کام بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو فارسٹ کنٹریز ہیں یہ لوگ بعض اوقات سنڈے کے دن ایسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں سنڈے کو کہ جس میں بہت سارے لوگ ڈائیورسیفائیڈ مل جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر دوپہر تک ٹریننگ ہوتی ہے، شام تک کیا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ کے اندر مارکنگ کر کے یہ دکھاتے ہیں کہ پرندہ اوپر سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے جو پر بھی پھیلا رہا ہے. یہ سب یہ کہ اب اس میں تو دین نظر ہی نہیں آتا کہیں. میں یہ جملہ ضرور عرض کرتا چلوں کرسمس کی مناسبت سے، کہاں حضرت عیسیٰ اور کہاں یہ کرسمس. اور اس کرسمس کو دیکھے گا، اس میں نفسانی خواہشات کے علاوہ کچھ ہے؟ اور ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دیکھیے گا جس میں نفسانی خواہشات کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے. اس کا کیا تعلق دین عیسائیت سے؟ یہ کہاں کرسمس ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دین ڈسٹریکٹ ہو چکا ہے، ان کے پیرامیٹرز میں بھی ختم ہو چکا ہے. مثلا کوئی واقعا جو محترم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے محترم ماننے والے ہیں ان سے جا کر پوچھے کہ بھائی تم خود انصاف سے بتاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فضول خرچی کرتے تھے؟ اعوذ باللہ تعالیٰ، ان کی کسی بھی تعلیمات کے اندر نفس پرستی تھی؟ تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ البتہ وہ پلٹ کے ہم سے کہے گا کہ تمہارے اللہ کے رسول نے جو کہا تھا تم کیا کر رہے ہو. وہ یہی کہے گا. میں ایک جگہ کہیں پڑھاتا تھا، میرے ساتھ ایک پادری بھی ہوا کرتے تھے، تو وہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی شراب تو بظاہر حرام ہے، تو یہ کرسچن اتنا کیوں پی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیے بھائی، آپ کے ہاں کیا کیا حرام ہے حلال ہے، آپ کے والے کیا کیا کر رہے ہیں. بات صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے مذہب میں ایک قطرہ بھی حرام ہے، دوسرے کی عورت کو ایک نگاہ سے دیکھنا بھی حرام ہے. تعلقات کہاں کی بات ہے؟ لیکن بالکل ایسے جیسے آپ کے یہاں سود حرام ہے لے رہے ہیں، آپ کے یہاں یہ بھی حرام ہے سب کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی یہ مصیبت پھنس گئی. تو یہ اس کا کیا تعلق کرسچینٹی سے اس کرسمس کا جو اب منائی جا رہی ہے؟ تو کیا یہ دین نیچے ڈوب رہا ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ دین ڈوب رہا ہے. اب اس دین کے اوپر غور و فکر کرنا ہوتا ہے. تو میں ابھی پاکستان پہ پھر واپس آتا ہوں کہ بھائی آپ کو قوم کے اندر اتحاد چاہیے اور دین کے ذریعے چاہیے. اتحاد کیسے آتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے پیسے سے اتحاد آئے گا، نہیں، پیسے سے اتحاد نہیں آتا ہے. پیسہ ہونا چاہیے. ہمیں پسند نہیں ہوگا کہ دیندار لوگ غریب ہوں، بھی نہیں الحمدللہ رب العالمین. اور جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو حل ہونا چاہیے، لیکن کوئی یہ سمجھے اس سے اتحاد آئے گا، نہیں آتا اس سے اتحاد، اس سے اتحاد نہیں آتا. مثال کے طور پر میں نے عرض کر رہا تھا کہ روزے سے کیسے اتحاد نصیب ہوتا ہے. تو عرض کیا بھائی بچوں نے کہا کہ بھائی ایک روزے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت پہ کھاتے ہیں ایک وقت پہ بھوکے رہتے ہیں. تو یہ جو ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں نا یہ اتحاد لوگوں کے اندر ایجاد کر دیتا ہے. ہاں یہ بات اچھا پوائنٹ ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی وہ یہ کہ جو جیسے روایت کے اندر آیا ہے کہ بھائی امیر بھی بھوکا رہے تو اس کو پتا تو چلے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے. صحیح. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کا اگر ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کے بارے میں سوچنا شروع کرے اور یہ ظاہر ہو کہ یہ طبقہ یہ کلاس اس کلاس کے بارے میں سوچ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے اتحاد بنتا ہے. اس سے اتحاد بنتا ہے کہ دو کلاسز ڈفرنٹ کلاسز ایک دوسرے کے بارے میں فکر کر رہی ہیں سوچ رہی ہیں, اس سے اتحاد بنتا ہے. بس کیا ہوتا ہے ایک جیسے کام کریں ایک جیسے کام اسپرٹ کے ساتھ تو اتحاد بنتا ہے. اچھا اب یہ بھی میں عرض کرتا چلوں ایسا نہ ہو کہ بھوک تو سب کی ایک جیسی تھی اور افطار سب کا بہت جیسا تھا پھر کوئی اتحاد نہیں بنے گا. وہ بھوکے تو سارے ایک جیسے تھے, ظاہر ہے نہ ہونا تو ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے نا. میرے منہ میں بھی کھانا نہیں دوسرے کے منہ میں بھی کھانا نہیں لیکن جب کھانا پڑا تو کیسا تھا؟ تو اس کا کچھ اور میرا کچھ اور. تو پھر اتحاد بھوک بھی اتحاد نہیں دے پائے گی کیونکہ بھوک کے بعد جو کچھ ہوا وہ اتحاد نہیں دے رہا ہے. یا تو وہ بھی اسی کا جیسا ہوتا تو پھر اتحاد دے گا. تو روزے میں کیا تھا انہوں نے کہا ایک جیسے کام کرتے ہیں تو اتحاد آتا ہے. تو ایک جیسے کام کریں گے تو اتحاد آئے گا نا, ایک جیسے کر ہی نہیں رہے. اچھا دوسرا پیرامیٹر کیا تھا؟ مجھے کہ بھائی وہ جو دولت مند ہے وہ یہ سوچے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے تو اتحاد آئے گا. اور روزے نے یہ چاہا تھا کہ وہ سوچے لیکن سوال یہ کہ کیا وہ جو دولت مند بھوکا رہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ غریب پہ کیا بیت رہی ہے؟ نہیں, وہ ایک سادہ سا کام کرتا ہے, وہ ساری رات جاگتا ہے اگلے دن سارے دن سوتا ہے شام کو اٹھ کے افطار کر لیتا ہے معاملہ ختم. مغرب سے ایک گھنٹے پہلے اٹھے گا آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھے گا زہر اثر بھی وہیں پڑھ لے گا اور تھوڑی دیر کے بعد افطار کر لے گا اور مغرب عشاء بھی پڑھ لے گا, دین بھی باقی اور تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی. اس سے تو کچھ بھی نہیں آئے گا, آپ نے تو احساس ہی نہیں کیا. اچھا اس کا ایک اور پیچھے ایک اور تیسرا ایلیمنٹ بھی تھا جو بچے معمولی نہیں سمجھ پاتے تھے تو ہم اس میں ایڈ کروا دیا کرتے تھے. اور اس کا تیسرا ایلیمنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یہ جب دین کے نام پر کنٹرول کرنا سیکھے گا کہ بھوک کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں پیاس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کو پتا چلے گا کہ خواہشات کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں. کنٹرول اگر کنٹرول سیکھ لے بہت ساری بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. اور میں آپ کی ایک یہ بات عرض کرتا چلوں اس پوائنٹ کو لے کر, جہاں کہیں دین جعلی ہوگا وہ کنٹرول مس کروائے گا, وہ ایکسکیوزز دے گا کنٹرول نہ ہونے کے جب دین جعلی ہوگا. جو میں نے ابھی کہا نا یہ کرسمس کا اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں؟ یہ کنٹرول نہ ہونے کے لیے ایکسکیوزز دے رہی ہے. جیسے ہم لوگوں کی عید ہے, آیا ہماری عید دین پر ہے؟ اگر ہماری عید دین پر ہوتی تو عید فضول خرچی نہیں کروا سکتی تھی, وہ ہمیں کنٹرول دے رہی ہوتی. تیسرا پیرامیٹر جو روزہ اتحاد لاتا ہے وہ یہ کہ روزہ کنٹرول سکھاتا ہے. اور جب انسان کو بھوک اور پیاس جیسی نیچرل ڈیزائرز کے اوپر کنٹرول مل جاتا ہے تو اس کو دوسری غلط ڈیزائرز کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے. لیکن پھر وہی مسئلہ ہے کہ جیسے میں نے کہا وہ پہلا ایلیمنٹ تھا کہ ایک جیسے کام کریں تو وہ ایک جیسے نہیں کر رہے, بھوک تو ایک جیسی ہے افطار مختلف ہے. دوسرا امیروں کو غریبوں کا خیال رکھنا تھا وہ بھی نہیں کر رہے, وہ کوئی خیال نہیں کر رہا. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کنٹرول سیکھتا ہے کیا؟ اگر اس نے دن بھر بھوکا رہ کے کنٹرول سیکھا بھی ہوتا ہے تو افطار پر چار گنا کھا کے کنٹرول برابر کر لیتا. اس کا مطلب ہے عید تک پہنچتے پہنچتے اس کے پاس منانے کے لیے در حقیقت کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ایک وجہ جو عید کی خوشی ختم ہو گئی ہے وہ یہی ہے, کیا منائیں عید پہ, کیا منائیں؟ جو اصلی عید تھی وہ بندگی میں کامیابی پر خوشی تھی, نہ بندگی نہ کامیابی, تو عید کیا منائیں گے؟ ابھی صرف یہ کہ نئے کپڑے پہن کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وہی چہرے پہلے بھی دیکھ رہے تھے ابھی دوبارہ وہی دیکھ لو, پہلے بھی خوشی نہیں آ رہی تھی ابھی بھی خوشی نہیں آ رہی, لیکن زبردستی ہنس لیتے ہیں کہ بالآخر عید کا دن ہے روئے تھوڑی ہنسنا پڑے گا. ये सोसाइटी का जो खोखलापन है इसको एक आदमी ने बहुत अच्छा कहा, कहने लगा वो जो मॉडर्न सोसाइटीज है ना वो जंगल की तरह है, दरख्तों के नंबर बढ़ गए हैं और कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, ये हम लोगों की हालत है। अच्छा अब करना क्या है? अच्छा अब आपने, मैंने इशारे किनारे में सब कुछ आपको अर्ज कर दिया कि कौम में इत्तेहाद क्यों नहीं है, कौम में इत्तेहाद क्यों नहीं है, एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे, एक दूसरे की फिक्र नहीं है, इस खातिर इत्तेहाद नहीं है। अच्छा आप फौरन मुझे जवाब में एक बात कह सकते हैं जो मैं फौरन पहले से अर्ज कर देता हूं, आप कहेंगे नहीं मौलाना हमें बहुत फिक्र है, जैसे ही पाकिस्तान में कोई जलजला आता है हम चंदा जमा करते हैं, जैसे ही यहां पे होता है हम डोनेशंस लेते हैं, लोग बेचारे इतना डोनेशन देते हैं, इतना पेट काट काट के देते हैं, हम वहां पैसा भेजते हैं, सारे काम करते हैं, तो अगर हमें फिक्र नहीं है हम ये सब क्यों कर रहे हैं, और क्या आप ये चाहते हैं कि हम डोनेशन देना बंद कर दें फिर? तो मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि काश ऐसा होता कि हम डोनेशन देकर अपने आप को इस पे खुश ना करते कि हमने कुछ किया है, काश ऐसा होता, हम चार सिक्के निकालकर अपने आप को खुश करते हैं कि हमने अपना काम कर दिया और हमें मालूम है कि इससे ये काम नहीं हो रहा है, इससे ये नहीं होगा। तो इन तमाम बातों का लुब्बे लुबाब क्या है? इन तमाम बातों का लुब्बे लुबाब यह है कि अजीजान मोहतरम मुल्ला नसीरुद्दीन की तरह अपने बनाए हुए जाल में मत फंसें, रियलिटीज को फेस करें, रियलिटीज को फेस करें। दीन इत्तेहाद कैसे आता है, लोग मुत्तहिद कैसे होते हैं? ये उस वक्त मुत्तहिद होते हैं जब इनको कंट्रोल आता है, अगर कंट्रोल नहीं आता ये बात बात पे लड़ते हैं, बात बात पे झगड़ते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लगती हैं, इसको क्यों पहले पढ़ाया, उसको क्यों बाद में कहा, उसे क्यों आगे बिठाया, इसे क्यों पीछे बिठाया, सब पे लड़ेंगे, लड़ लड़ के खत्म होते रहेंगे नाउज़ बिल्लाह ताला। और जब कंट्रोल होगा अपने अंदर और खुदा सामने होगा इन बातों पे नहीं लड़ेंगे। और इमाम खुमैनी का वो कॉल शायद मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था, दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने फरमाया था कि अल्लाह अगर 1,24,000 अंबिया को एक हॉल के अंदर जमा करे तो झगड़ा नहीं होगा, और दो नफ्स परस्त दुनिया में दो भी होंगे तब भी झगड़ेंगे, नफ्स परस्त दुनिया में दो भी होंगे, पूरी दुनिया में दो तब भी लड़ेंगे, और 1,24,000 अंबिया अगर एक हॉल में होंगे कभी नहीं लड़ेंगे। असली तरीन मुश्किल ये है, बाकी आप मुझसे जो कुछ भी कहना कि वो पैसे की वजह से लड़ाई है, ये सब बात की बातें, गुर्बत से लड़ाई नहीं है। अब मैं इस जुमले की थोड़ी सी और तशरीह कर दूं ताकि कोई बाद में मेरे ऊपर इतराज ना कर बैठे, मैंने आपसे कहा गुर्बत की वजह से लड़ाई नहीं है, फिर आप कहेंगे नहीं हमने गरीब को गर्दन काटते भी देखा है, नहीं, गुर्बत के पीछे जो अमीर उसको जलील करता है उस पर लड़ाई है। अगर अमीर गरीब को जलील ना करे तो गुर्बत पे कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा गुर्बत पे। मसला यह है कि जिसके पास नहीं होता उसको लोग जलील करते हैं। आप ये वैल्यूज निकाल दें, इस्लाम ने वैल्यूज रखी हैं इल्म पर, तकवा पर, अल्लाह की राह में जिद्दोजहद और जिहाद के ऊपर, आप वो वैल्यूज दें, गरीब हो या अमीर आप दे दें, आपकी गुर्बत का झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये झगड़ा चल रहा है क्यों? उसकी वजह यह है कि हमने वैल्यूज किसी और कि उसके नजदीक से गुजर रहे थे, तो मैंने तो टैक्सी ड्राइवर ने से बातें होते हुए उसने कहा नहीं रश बहुत ज्यादा था तो उसमें बहुत वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। मैंने कहा अब देखो नई रोड्स बनना शुरू हो गई हैं तो इंशाल्लाह इन नई रोड्स के बनने से ना ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। कहना नहीं इससे कम नहीं होगी, ये नई रोडें बनती रहेंगी इससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। तो मैंने ये सोचा कि ये जो ड्राइवर होते हैं ये दुनिया भर के शाकी होते हैं, हर चीज का शिकवा इनके पास होता है, दुनिया का हर टैक्सी ड्राइवर तकरीबन कमोबेश ऐसी तबीयत का होता है कि उसके पास बहुत بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے اور شکایت کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, تو میں نے کہا یہ بھی انہی میں سے ہوگا, بیس لیس شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے بہرحال تھوڑا سا سوچ کے کہا, میں نے کہا کہ بھائی کیوں کہہ رہے ہو ایسے, روڈ بنتی ہے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے ٹریفک. کہنے کا نہیں, اب جو اس نے بات کہی وہ بات بتا رہی تھی کہ میں غلط سوچ رہا تھا اس کے بارے میں. اس نے کہا کہ یہ لوگ جب تک ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے ٹریفک کا مسئلہ رہے گا. کہنے کا یہ رسپیکٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کی. اگر ایک دوسرے کا احترام کریں نا, ایک دوسرے کا خیال کریں, ٹریفک کا پرابلم سالو ہو جائے گا, پتی روڈ پہ بھی سالو ہو جائے گا. احترام نہیں کرتے لوگ, بات اس نے بالکل صحیح کہی, احترام نہیں کرتے. اچھا ہم سمجھ لیتے روڈ خراب بنی بھی ہے, روڈ نہیں, روڈ بھی اچھی کر لو, اچھا ہے, لیکن اچھی ہونے کے باوجود خراب رہے گا معاملہ اگر وہ رسپیکٹ نہیں ہوئی. کیوں, ہر آدمی چاہے گا میری گاڑی سب سے آگے جائے, بس ٹریفک خراب ہوگا, ظاہر کہ وہ یہ چاہے گا. اچھا اب کرپشن کیسے ختم ہوگا, بہت سادہ سی بات ہے. آپ ایک کام کریں سوسائٹی کے اندر جس سے آپ کرپشن ختم کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اسے احترام دے دیں, لوگوں کو ذلیل نہ کریں, اس کو رسپیکٹ دیں. جس کے پاس نہیں ہے اسے رسپیکٹ دیں, اور کون رسپیکٹ دے, جس کے پاس ہے, جس کے پاس ہے وہ رسپیکٹ دے اس کو, جس کے پاس نہیں ہے کیا ہوگا, اس کا نہ ہونا اسے تنگ نہیں کرے گا, پھر وہ نہ ہونے کو دور کرنے کے لیے کرپشن نہیں کرے گا, آنے رہے گا کہ ٹھیک ہے ایک کے پاس ہوتا ہے ایک کے پاس نہیں ہوتا, میرے پاس نہیں ہے. لیکن جب جس کے پاس ہوتا ہے وہ نہ ہونے والے کو ذلیل کرتا ہے, اس کو چار باتیں سناتا ہے, اس کے بعد اس کے دل میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو میرے پاس نہیں ہے نا, یہ اب قابل تحمل نہیں ہے, اب اس کا کوئی علاج کرنا ہوگا, اور سیدھے راستے سے علاج نہیں ہوا تو وہ ٹیڑھے راستے سے علاج کرے گا, کرپشن کرے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ بھائی ہم یہاں رہتے ہوئے کیسے یہ کام کر سکتے ہیں, بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, آپ تو بلکہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ پاکستان جائیے اور جب بھی کوئی آپ کو اس وجہ سے کوئی بھی رسپیکٹ دینے کی کوشش کرے کہ آپ یہاں سے آئیں, آپ اسے کہیں کہ نہیں یہ رسپیکٹ نہیں چاہیے, اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو ممکن ہے پھر ایک طرح سے اور اس کی بے عزتی ہو جائے گی. آپ فوراً اس کو رسپیکٹ دیں جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, تاکہ اس جعلی رسپیکٹ دینے والے کو پتا چلے جس کو میں رسپیکٹ دے رہا تھا نا, وہ کسی اور کو رسپیکٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب میں غلط آدمی کو دے رہا تھا, مجھے کسی اور کو دینا چاہیے تھا. یہ کام آپ کو کرنا ہے. اچھا آپ کریں گے, آپ میں سے تو اکثر سامان کے ٹیگ بھی نہیں نکالتے ثابت کرنے کے لیے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں, سوٹ کیس کا ٹیگ بھی نہیں ہٹاتے. عزیزان محترم, ہمارا اللہ ہر چیز پر امتحان لے گا اور لے رہا ہے, کوئی یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا, کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی دین کے اندر کوئی بچے گا؟ جو کوئی جہاں کہیں بھی ذرہ برابر, من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یراہ, جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا. اگر خدا نہ کرے آپ نے غلط پیرامیٹر پر اپنے لیے عزت لی ہے, آپ کو کل قیام کے دن جواب دینا پڑے گا کہ اس بنیاد پر آپ کو عزت نہیں ملنی چاہیے تھی, آپ نے کیوں لی ہے؟ اور آپ جواب میں اگر یہ کہنا نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے عزت دے, تو پھر سوال یہ ہوگا یہ تو پتا تھا کہ غلط تھی, تو آپ نے آگے بڑھ کے کوئی کام کیوں نہیں کیا جو غلطی کو دور کرتے؟ تو ایجان محترم یہ جنگ ہے. اب مثال کے طور پر اگر پاکستان میں کرپشن ختم کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس کے پاس عزت ہے وہ اس کا احترام شروع کر دے, جس کے پاس دولت نہیں ہے, جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایکچولی, اس کا احترام شروع کرے. تو میں کبھی کبھی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور بچے مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, تو میں ان کو یہ ساری کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد ان سے کہتا ہوں دیکھو اب تم ایک کام کرنا, تو وہاں یونیورسٹی میں جتنے چپڑاسی ہیں نا سب کو تم لوگ رسپیکٹ کرنا, کرپشن کم ہو جائے گا. تم کرپشن کم کر سکتے ہو, سارے اپنی یونیورسٹی کے اندر جتنے چپڑاسی ہیں کلرکس ہیں سب کا رسپیکٹ کرنا شروع کر دو, خود بخود تم دیکھو گے سگنیفیکینٹ چینج آئے گا. کیوں, دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ذلیل آدمی کرپشن کرے گا شریف نہیں کرے گا. جب تک شریف کی شرافت تھریٹ میں نہیں آئی ہے وہ کرپشن نہیں کرے گا. جب معاشرہ کسی کو ذلیل ثابت کرتا ہے نا پھر وہ کرپشن کرتا ہے. اگر معاشرہ کسی کی عزت سے نہ کھیلے, اس کا عزت اس کے احترام باقی رہے. آپ کے اور ہمارے بڑوں میں پتہ نہیں کتنے, مجھے اور آپ کو پتہ ہوں گے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن احترام بہت تھا, اور وہ اپنے اس احترام کو محفوظ کرنے کی خاطر کبھی کرپشن نہیں کرتے تھے, جبکہ نہیں تھا ان کے پلے کچھ نہیں تھا, پیسہ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. آپ کے اور میرے اجداد میں ہوں گے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے, میں نے پتہ نہیں کتنی کہانیاں سنی ہیں لوگوں کی, اتنی پاورفل گورنمنٹ پوسٹ کے اوپر تھے, سب کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. کیوں؟ وہ اپنے اندر اپنے لیے رسپیکٹ کا قائل تھا, باہر بھی اس کو رسپیکٹ مل رہی تھی تو وہ اپنے اندر بھی رسپیکٹ کا قائل تھا. جب انسان اپنے اندر سے رسپیکٹ کھو دیتا ہے تو پھر دنیا کا ہر غلط کام کرتا ہے. اس خاطر اللہ کے رسول نے عجیب و غریب تعلیمات دی. مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا جو سواری پہ ہے وہ پیدل کو سلام کرے, جو سواری پہ ہے وہ پیدل کو سلام کرے. اب ہمارے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا, وہ جو گاڑی میں جاتا ہے وہ یوں کرتا ہے سلام کی جگہ. بھائی یہ کہا تھا جو سواری پہ ہے وہ پیدل کو سلام کرے, نہ کہ اس کے گاڈ آف آنر کو ریسیو کر رہا ہو, اس کو سلام کرنا ہے آپ نے. تو اب ہم لوگ غلطیاں کرنے لگتے ہیں دین کے نام پر, بجائے کہ دین کی اسپرٹ کو سمجھیں دین سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس خاطر ہمارے ساتھ مشکل چل رہی ہے. میں نے کھول کے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ واقعا چاہتے ہیں کہ مثلا سوسائٹی میں اتحاد ہو, سوسائٹی میں ایک جہتی ہو, لوگوں کے دل لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دین کے لیے کام کریں, یہ باتوں سے نہیں ہونے کا ہے, یہ کام سے ہونے کا ہے. اور کام بھی کس نے کرنا ہے؟ جس کے پاس رسپیکٹ ہے اس نے کرنا ہے. جس بیچارے کے پاس رسپیکٹ نہیں ہے, آپ مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں, آپ اس کے اوپر بہت زیادہ اصرار نہ کروں, آپ ماشاء اللہ بات کو سمجھ رہے ہیں, سب کے سب درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی اللہ محمد والے محمد وعجل پر. ایک لب لبا بس ان تمام باتوں کا. اسلام میں عزت اور احترام کے کچھ معیار ہیں, اس معیار پر کمپرومائز نہ کریں. مجھے ایک بات سیکھنے کو ملی ہے جو اس مدت میں 30 سال ہو گئے, کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہیں جس کو میں کہتا ہوں یہ میرے ایسٹس ہیں جو میری زندگی کے اندر ہے. یہ میں نے شاید پچھلی دفعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہوگا, میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں, میرے پاس کہنے کے لیے چیزیں کم ہوتی ہیں اس وجہ سے دہراتا رہتا ہوں. وہ یہ کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ایسٹ اچھی عادت ہوتی ہے, یہ مجھے سمجھ میں آیا ہے. کوئی اور ایسٹ اتنا بڑا ایسٹ نہیں ہوتا. مثلا ممکن ہے آپ کہیں میرے پاس فلاں کمپنی کا شیئر ہے جس کی اس وقت مالیت اتنی ہے جو فیوچر میں اتنی ہو جائے گی, تو میں یہ کہوں گا یہ ایٹ رسک ہے, یہ گر بھی سکتی ہے, یہ چھن بھی سکتی ہے, یہ بے عزتی بھی لا سکتی ہے, سارے کام. لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح پتا ہے, اچھی عادت کبھی نقصان نہیں دیتی, اچھی عادت ایسٹ ہوتی ہے, یہ ہمیشہ ریٹرن دیتی ہے, اور اس دنیا میں بھی دیتی ہے اور آگے بھی دیتی رہتی ہے خالدین فیہا تک. اچھی عادت ایسٹ ہوتی ہے. اب آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, آج رات اندازہ لگائیے گا آپ کی ایسٹس کتنے ہیں, کتنے ایسٹس ہیں آپ کے پاس جو آپ کی اس دنیا میں بھی کام آئیں گے اور اگلی دنیا میں بھی کام آئیں گے. پھر ایک اور بات اپنے آپ سے پوچھے گا, آپ اپنے بچوں کو کیا ایسٹ وراثت میں دے کے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے میری غلط عادتوں کو پک کر لیں اور یہ میری وراثت بن جائے, بہت بری وراثت ہوگی. تو آپ کو اپنے ایسٹس کو بہت سوچ سمجھ کے تیار کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بچے غلط ایسٹس لے کے آگے نہ چلے جائیں کہیں. تو آپ اچھی عادتیں لیتے آئیں اپنے معاشرے کے اندر, آپ کو معاشرہ فلاش کرے گا, پھلے گا پھولے گا, اس کے اندر اتحاد بھی ہوگا. پاکستان بھی ایسا ہی ہے, وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. وہاں پہ اگر اتحاد نہیں ہے اس کی بہت بڑی وجہ پیسہ نہیں ہے, اس کی بہت بڑی وجہ پالیٹکس نہیں ہے, اس کی بہت بڑی وجہ لیک آف آرگنائزیشن, یہ سب باتیں بات کی باتیں. تو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ اچھا پھر وہی شروع ہو گئی کہانی, سیاست سے باہر لے جاؤ ان کو, حجروں کے اندر بٹھا دو تاکہ باہر کوئی نہیں. یہ سب باتیں نہیں ہیں, دونوں کام ساتھ ساتھ کیے جا سکتے ہیں, باہر بھی رہیں اور اپنے نفس کے اوپر محنت بھی کرتے رہیں. لیکن ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہم باہر میدان میں کودتے ہیں پھر نفس پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت باقی نہیں رہتا, پھر ہم کمپرومائز کرتے ہیں. اور جو میں آپ سے آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا, آپ کی ذہنت تمام کروں, آپ جب کبھی بھی خدا کے کسی سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کریں گے وہیں سے ذلت آئے گی. یہ میں نے بہت تجربہ کیا اس کا. جہاں کہیں خدا نے ایک سٹینڈرڈ دیا کہ بھائی یہ کرو, اور خدا نہ کرے میں نے کسی بھی وجہ سے اس سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز کیا, اب کیا ہونے والا ہے؟ ذلت آئے گی. اور ذلت کہاں سے آئے گی؟ یہیں سے آئے گی جہاں پہ آپ نے کمپرومائز کیا ہے. اور وہ چیز ذلیل کرے گی. سٹینڈرڈ توڑا تھا. مثال کے طور پر میرے پاس کمائی کم تھی, صحیح ہے, میں نے دیکھا کہ بھائی میری اولاد ہے اس کو پیسہ چاہیے, تو اگر میں ادھر ادھر ہاتھ ماروں ہاتھ پاؤں ماروں تو چل جائے گا. تو میں نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے, اور اس ہاتھ پاؤں مارنے میں میں نے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کیا. اچھا, یہ کس کی محبت میں اللہ پہ کمپرومائز کیا تھا؟ اولاد کی محبت میں. اب مطمئن رہنا, یہ اولاد بے عزتی دینے والی ہے, کیونکہ اس کی خاطر اللہ کا دین کمپرومائز ہوا ہے. صحیح, یہ مشکل ہے یہاں پر. اب اللہ اس بیچارے کو کہیں بچا لے, کیونکہ میں نے اس کے لیے اچھا گڈھا نہیں کھودا ہے, میں نے اس کے لیے برا گڈھا کھود دیا ہے. تو آپ کو جب کوئی چیز بہت اچھی لگے تو اس کی خاطر خدا کا کوئی رول نہیں توڑیے گا, کیونکہ پھر وہ چیز ذلیل کرنے والی ہے. اگر اس کی خاطر خدا کا کوئی دین توڑ دیا تو پھر وہاں سے بڑی ذلت ملنے والی ہے. اس پہ بہت میں نے غور کیا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ اپنے اندر سوچنے کی کوشش کی ہے, میں نے دیکھا یہ بات صحیح ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے اس کی بالکل اس طرف سے, وہ یہ کہ اگر آپ نے خدا کے دین کی خاطر کوئی چیز قربان کر دی, اب خدا اس سے بڑھ کر ضرور دے گا. اب خدا اس چیز سے بڑھ کر ضرور دے گا. چین نہیں ہے اس کو بھی, یہ والا نکلا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد صلی اللہ علیہ محمد. انشاءاللہ اس سے بڑھ کے تو دے ہی دے, دے دے گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں. تو جناب یہ پتا چلا کہ اگر آپ اور میں اللہ کے دین کی خاطر کسی چیز کو قربان کریں تو خدا اس سے بڑھ کر ضرور دے گا, ضرور دے گا. اچھا, میں اس چیز کی خاطر پھر قربان کرنا شروع کر دوں؟ نہیں, پھر یہ غلط ہو جائے گا, پھر یہ اللہ کی خاطر نہیں ہوگا, اس چیز کی خاطر ہوگا. مثلا فرض کریں مجھے پتا چل گیا کہ اگر میں ایک روپیہ صدقہ کرتا ہوں خدا پانچ دیتا ہے, تو میں کہتا ہوں پانچ بھی دے دو, اچھا پچیس آئیں گے, تو پھر یہ خدا کی خاطر نہیں رہے گا, یہ پیسے کی خاطر, وہ پیسہ بڑھتا چلا جائے گا, خدا پیچھے چلا جائے گا. نہیں, مجھے اس چیز کی خاطر نہیں کرنا ہے, مجھے تو خدا کی خاطر ہی کرنا ہے. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہاں وہ دے دے گا, وہ اپنے اوپر قرض نہیں رکھے گا. تو پھر میں ایک اور کام کروں, میں خدا سے کہوں کہ خدا یہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں, اور اگر تو قبول کر لے تو پھر دنیا میں اجر نہ بھی دے میں خوش ہوں, اس پہ خدا پھر آخرت میں اجر دے گا. صحیح, میں اپنے لیے خود تیار کروں گا, بس میں ایک کام کروں گا اور خدا سے کہوں گا خدایا دنیا میں بھی دے. یہ بری نہیں ہے, ربنا آتنا فی الدنیا, ہاں دنیا میں دے, لیکن کیا دے؟ حسنتن. اس سے پہلی والی آیت میں خدا نے کہا ہے کچھ لوگ ہیں میرے بندے, کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, خدا جو ہمیں دینا ہے دنیا میں دے. تو خدا کہتا ہے ہم ان کو دنیا میں دیتے ہیں, وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, پھر ان کے لیے آخرت میں کوئی چیز باقی نہیں رکھتے. تو لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں مولانا میں نے فلاں کام بھی کیا تھا, فلاں کام بھی کیا تھا, صدقہ بھی دیا تھا, بزنس کیوں فیل ہوا؟ اس کے اندر سے کیا خواہش ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا, دیٹس اٹ, دنیا میں دے. اور جیسے خدا دے نہیں دیتا تو خدا پہ کہتا, خدا یہ تو نے کیا کیا, مجھے دنیا میں کیوں نہیں دے رہا؟ اور خدا ان مطالعہ سمجھاتا ہے کہ نہیں, میں نے تم کو یہ کہا تھا کہ تم یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن, دنیا میں دے اچھائی دے, اور فی الآخرتی حسنتن, آخرت میں بھی حسنہ دے. میں نے کب کہا تھا تم دنیا میں دنیا مانگو مجھ سے؟ اچھا اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے دنیا مانگے تو دے گا یا نہیں دے گا؟ بالکل دے دے گا. یہیں پہ امریکہ میں رہنے والے ایک دوست نے کبھی چیٹنگ کے دوران مجھ سے کہا کہ مولانا میں بہت پھنس گیا ہوں, میرا گرین کارڈ آ کے ہی نہیں دے رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, میں کیا کروں؟ جب اس نے بہت میرا دماغ کھایا تو میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو, تم ہر روز زیارت عاشورا پڑھنا شروع کرو تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ ہفتے دو ہفتے کے بعد پھر دوبارہ ملا کہیں ایسی, تو کہنے لگا کہ مولانا وہ گرین کارڈ تو آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, اب کیا صحیح ہے؟ کہنے لگا مولانا بہت غلط فیلنگ آ رہی ہے میرے ایک اندر. میں نے کہا وہ کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے میں نے توپ سے مچھر مار لیا. میں توپ چلائی اور مچھر مار لیا. اتنی بڑی زیارت عاشورا پڑی اور کیا لے کے خوش ہو گیا؟ گرین کارڈ. میں نے کہا بیٹا یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا, کہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تھا تو آپ اتنا خدا پہ اعتراض کیوں کر رہے تھے؟ اب لو جاؤ خوش ہو. ایک آدمی نجف اشرف میں کھڑا تھا, لوگ ایسے ہی بیٹھا تھا بھکاریوں کی طرح سے, تو ایک آدمی وہاں سے گزرا, اس نے ایک سکہ ڈالا اس کے باؤل کے اندر, کشکول کے اندر. کہنے لگا کہ یہ ہمارے لیے ایک فاتحہ پڑھ دینا. تو اس نے سکہ اٹھا کے واپس دیا. کہنے لگا میں فاتحہ نہیں بیچتا. تو میں سوچتا تھا یار یہ فقیر کتنا اچھا ہے, فاتحہ نہیں بیچتا, ہم زیارت عاشورا بیچتے ہیں, ہم زیارت عاشورا دنیا کے لیے بیچتے ہیں. ہمیں ابھی تک یہ سینس نہیں آئی کہ دین دنیا سے زیادہ بڑے کاموں کے لیے بھی ہے. دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چھوٹی چیز ہے, بہت کرنا ہے کر لو, کوئی برائی نہیں ہے. مثلا کوئی ذات عاشورا پڑ رہا اپنی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے, کر سکتا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا اس نے. اسٹینڈرڈ اس کے اوپر نہیں بنے ہوئے, اسٹینڈرڈ اس سے زیادہ اونچے ہیں. ہم لوگ اسٹک ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر. آپ کہیں گے آپ دنیا سے نکال کے کیا غاروں میں پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, غاروں میں نہیں پہنچانا چاہ رہا, میں کہہ رہا ہوں دنیا کو دنیا میں رکھو, اصلی زندگی آخرت ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ, اصلی زندگی آخرت ہے. یہ ہے ٹھیک ہے, اس کے لیے محنت کرو. وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَعْيُهُ سَوْفَ يُرَى, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا, اور جو کچھ بھی کوشش کرے گا وہ دیکھی جائے گی, خدا اس کو نوٹ کرتا رہے گا. لیکن ہماری اصلی کوششیں آخرت کے لیے ہونی چاہیے تھی. اور یہ پھر بعد میں علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر آبجیکٹو دنیا بن جاتا ہے تو پھر جنگ یقینی ہوتی ہے. جہاں کہیں دنیا آبجیکٹو ہے وہاں جنگ یقینی ہے, میں جنگ ہوگی پھر وہاں پر. اور جہاں آخرت آبجیکٹو ہوگا موسٹ پروبیبلی یا جنگ نہیں ہوگی, اور جنگ ہوگی تو آپ کو نامنی کا احساس نہیں دے گی. آپ جنگ میں بھی ہوں گے, آپ کو نامنی کا احساس نہیں آئے گا, انسیکیور آپ فیل نہیں کریں گے اپنے آپ کو, آپ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے اگر آبجیکٹو آخرت ہوا. ببو کربلا کی طرح آبجیکٹو آخرت تھا, سب سے زیادہ انسیکیور گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کوئی انسیکیور فیل نہیں کر رہا تھا, سب اپنے اندر مطمئن تھے. کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے, یا وہ ڈر رہا ہو کہ میں مرنے والا ہوں, نہیں, سب مطمئن تھے. اور سید الشہداء سب سے زیادہ مطمئن تھے, سب سے زیادہ مطمئن. اور کربلا, ہم سب کربلا کو جانتے ہیں, ہم سب کربلا کو سنتے آ رہے ہیں. کربلا کے اندر سید الشہداء کی جو قلبی کیفیت ہے وہ بہت عجیب ہے. میں طالب علم ہونے کے ناطے میں سوچتا ہوں کیا ہم سید الشہداء کے جملوں پہ غور کریں تو سید الشہداء کے غم کی کیفیت کو جان سکتے ہیں کیا؟ کس موقع پر سید الشہداء پہ کیا بیت رہی تھی؟ تو آپ پورے عاشور اور عاشور سے پہلے کے واقعات کو جمع کریں, اور سید الشہداء کے تمام الفاظ کے اوپر غور کریں, جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا, جو کچھ انہوں نے انجام دیا اس کے اوپر غور کریں. تھوڑا سا آپ اس میں غور کریں تو آپ ایک مقام تک پہنچیں گے جس سے زیادہ ریفلیکٹ کرنے والا مقام شاید ہی کوئی ملے گا. اور وہ مقام وہ وقت ہے جب حضرت علی اکبر الوداع کے لیے آئے. یہ مقام بہت عجیب مقام ہے. نہ کئی دفعہ شاید سینکڑوں دفعہ حضرت علی اکبر کے مصائب میں پڑھ چکا ہوں, اور جب بھی میں ان مصائب کو پڑھنے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے سید الشہداء کے غم, دل کا غم ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میرے شیعوں میرے دل میں تو جھانک کے دیکھو. دیکھو جب میرا علی اکبر جا رہا تھا تو میرے اوپر کیا بیت رہی تھی, کیا عالم تھا جب سید الشہداء کے سامنے علی اکبر آئے. اور کوئی اور آتا تھا نا تو سید الشہداء کہتے تھے کہ تم مت جاؤ کوئی اور جائے, سید الشہداء روکتے تھے. لیکن جب علی اکبر آئے تو کہا تقدم ولدی, بیٹا تم قدم بڑھاؤ تم جاؤ. اور کتنا خوبصورت وہ سلام ہے کہ بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے مگر عابد تو ہیں بیمار, تقدم ولدی میرا بیٹا تم بڑھو. سید الشہداء کو علی اکبر کو روکنا بھی چاہ رہے ہوں, جوان بیٹا تھا لیکن روکنا نہیں چاہ رہے تھے, چاہتے تھے کہ جائے علی اکبر اور علی اکبر قربان ہو. لیکن سید الشہداء نے عجیب کام کیا, حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا مجھ سے تو خدا حافظ کہہ دیا, اپنی پھوپھی سے بھی خدا حافظ کرو, جاؤ بی بی زینب سے خدا حافظ کہہ کر آؤ. حضرت علی اکبر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کوئی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ, اور آپ تھوڑی سی چشم تصور میں اس کو لا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ یہاں پر, آپ میں سے بعض لوگ جوان اولادوں کے باپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور پیچھے ہماری بہنیں تشریف فرمائیں, تو یہ تصور میں لا سکتی ہیں کہ اگر کبھی اپنا کوئی جوان آخری دفعہ خدا حافظی کہنے آئے تو ایک بوڑھے باپ کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی. اور ذرا سا کوئی ماں اپنے لیے سوچے کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے آخری دفعہ الوداع کرنے آیا, اب میرے نہیں معلوم چاہے سکینہ نے پکڑا ہو یا رقیہ نے پکڑا ہو, لیکن سید الشہداء کی شاید کوئی صاحبزادی ہوں گی جنہوں نے سید الشہداء کے اس جوان کو الوداع کہنے کے لیے اپنے پاس بلایا. اور سید الشہداء کا علی اکبر جب خواتین کے خیمے سے نکلا, میں تین جگہ پر علامہ ذیشان نادر اجوادی کے اس جملات کو بہت زیادہ عزت دیتا ہوں احترام دیتا ہوں. انہوں نے دوسرا جملہ جو بتایا بہت خوبصورت جملہ کہا اور عکاس ہے اس واقعے کا, فرمایا علی اکبر خواتین کے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا. کیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو پیچھے سے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو خواتین کے خیمے سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے جنازہ نکل آیا. اور علی اکبر آئے سید الشہداء سے الوداع کرنے کے لیے, سید الشہداء نے الوداع کیا. جلدی جلدی میں روایتیں عرض کروں, صرف دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک وہ روایت ہے جو یہ کہتی ہے کہ علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر چلے پیچھے دیکھا کہ بوڑھا باپ پھر دوبارہ پیچھے پیچھے آ رہا. کوئی علی اکبر نے پوچھا کہ بابا آپ نے الوداع کر دیا تھا مجھے. سید الشہداء نے فرمایا علی اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ جتنے جملے ہیں یہ سید الشہداء کے غم کو بتا رہے ہیں, غم کس درجے کا غم ہے. بعد میں ہمارے پاس کچھ مستند روایتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی روایتیں ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں, ہمیں ان کے استناد کا یقین نہیں ہوتا, لیکن شہرت کی بنیاد پر عرض کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مشہور روایت بیان کرتی ہے کہ جب علی اکبر نے آخری دفعہ سلام کیا
سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو آواز دیتے رہو، دکھائی کچھ نہیں دیتا ہے. بالکل قرین قیاس ہے. ذرا سا سوچیے گا، کوئی بوڑھا ہو جو اپنے بچے کو الوداع کر رہا ہو اور بچے کا آخری وقت آیا ہو تو اسے کہاں دکھائی دے گا. سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے. اب ایک جملہ، ہم لوگ جو طالب علم لوگ ہیں، ہم لوگ روایتوں کو کیٹیگریز کر سکتے ہیں، اور سید الشہداء کے بعض جملات ایسے ہیں جس پر علماء اطمینان کرتے ہیں کہ یہ سید الشہداء نے فرمایا ہے. میں نے بہت تیزی سے مسائل پڑھے اور اس رقت کے اوپر نہ لا سکا، لیکن صرف اس جملے کی حد میں سوچئے گا. ایک جملہ یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ذرا سید الشہداء کے دل کے اوپر دیکھیے گا کہ حالت کیا ہے. علی اکبر کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں اور جنازے کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا وعلت دنیا بعد خلافا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. سید الشہداء کے دل کا جائزہ لیجیے گا، اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی اکبر کے لاشے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اکبر کے لاشے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اچانک خیمے کے دروازے پر آ جاتی ہیں اور گویا سید الشہداء سے کہتی ہیں کہ بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے کے لیے. سید الشہداء اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بہن آپ ہرگز باہر مت آئیے گا. تو علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ سید الشہداء کے حکم کے ہوتے ہوئے بی بی زینب کو پہلے بھی پتا تھا کہ امام حسین نہیں آنے دیں گے، تو بی بی خیمے کے دروازے تک کیوں آئیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ سید الشہداء اکبر کے لاشے کو دیکھ رہے تھے نا، جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا بہت سخت پڑ رہا تھا، تو یہ جو بہن تھی اس کو اپنے بھائی کے دل کا پتا تھا کہ میرے بھائی کے دل پر کیا گزر رہی ہے. تو وہ خیمے کے اوپر آ کے کھڑی ہوئی تاکہ حسین مجھے دیکھے، اور لاشے پر سے نظر تو ہٹے کہ حسین اپنے جوان بیٹے کی لاشے کو دیکھ رہے تھے. بڑا خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر. کل شب جمعہ ہوں گی، کبھی آپ کو موقع ملے گا تو کبھی رات میں کسی تنہائی میں بیٹھ کر اس شعر کو یاد کیجئے گا، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر اپنے ہی لیے خود سے مصائب پڑھ سکتے ہیں آپ اس شعر کی روشنی میں. شعر بڑا عجیب ہے. گویا بی بی زینب اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. برابر کا لاشا کسے کہتے ہیں؟ جوان جو ہوتا ہے وہ باپ کے برابر کا ہو جاتا ہے نا، اور باپ بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو لاشا ہے، اتنا بڑا لاشا ہے، یہ باپ سے تو نہیں اٹھتا ہے. تو فرمایا، لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. میں تو ساری زندگی اکبر کو پالا ہے، مجھے تو اس کو گودی میں لینے کی عادت ہے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو اپنی برگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. تو نے غم حسین نصیب فرمایا، سید الشہداء کے راستے پہ چلنا نصیب فرما، ان کے فرزند کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. حجت خدا کے نام پر ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. حجت خدا کے نام پر ہمارے دشمنوں کو اور حجت خدا کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. جو قابل اصلاح نہیں ہے انہیں وصل جہنم فرما. جو سازشیں کر رہے ہیں دین مبین کے خلاف، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف، یہ قابل اصلاح نہ ہو تو وصل جہنم فرما. یہ جو گروہ داعش جس نے عراق میں ظلم کیا ہے، پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کی مظلومیت کا اس گروہ کو نیست و نابود فرما. جنہوں نے اس گروہ کو بنایا ہے ان کی سازشوں کو ناکام فرما. ان کے سرپرستوں کو وصل جہنم فرما. ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرما. اور جو مجاہدین تیرے دین کے مجاہدین کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، پاک پروردگار حزب اللہ کے جوان ہو یا دنیا کی کوئی بھی دینی طاقت ہو جو دینی کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے موجود ہے، پاک پروردگار تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ان مجاہدین دین کو فتح و نصرت نصیب.
حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم. جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم کنم برپا عزا یت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام کعبه دلها حسین جانم سلام کعبه دلها حسین جانم سلام شمع من فلها حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای باب رحمت باب جنم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام میوه قلب پیامبر سلام زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و کنم برپا عزا یت را حسین جانم
حسین جانم حسین